الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال اخبرنا عبد الملك بن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ساعه لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها عبد فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى قال ما جاءك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله تعالى قال ما جاء بك يا عمر؟ قال نزول يا رسول الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانا قد وجدت بعد ذلك انت تقول يا منزل ابي الهيثم بن سيئان الانصاري. قال رجلا كثيرا من اهل الشعر فلم يكن له خدم فلم يجدوه بخار لمراته اي صاحبه فقال ان ذهب يستعذب له الماء فلم يلبثوا ان جاء ابو الهيثم بقربه يلعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيبكيه بابيه وامه ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط له مساقا ثم انطلق الى نخله فجاء بحلم فوضعه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افلا تنفذت لنا من ركبه؟ فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاروا او قال تخيروا فأكلوا وشربوا من ذلك المال. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من العلم الذي تسألون عنه يوم القيامة سيد مارد ورقب سيد ومعه مارد. فانطلق أبو الهيثم ليتناله طعاما فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تذبحن ذات ذبح. فذبح لهم اناقا او جنيا فاتاهم بها فاكلوا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خادم قال لا قال فلا كان سبيها وفي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرا سيد ليس موضع خالد فاطعه ابو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منهما قال يا نبي الله اكثر لي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار معظم قل هذا فاني رايته يصلي مستوصد امامها فانطلق ابو الهيثم الى ابراهيم فاخبر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امراته ما انت ببالغين ما قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا ان خوفكم قال فهو اخيكم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا فلا خليفه الا وله من كان مكانكم تعمله بالمعروف
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزر بسر کا بیان چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح فقر و فاقہ اور اسرت کے ساتھ گزارا فرماتے تھے. اسی سلسلے میں یہ روایت پیش کر رہے ہیں, لمبی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں کہ جس میں آپ کا اپنے دولت خانہ سے باہر نکلنے کا معمول نہیں تھا, عادت نہیں تھی, نکلتے نہیں تھے, اور کوئی دوسرا بھی اس وقت آپ کے پاس آپ کی ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا, باہر تشریف لائے گیا, یہ وقت آپ کے گھر سے نکلنے کا نہیں تھا. ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت ہو, عام طور پر ایسا ہوتا ہے دوپہر کے وقت خیلولے میں آدمی گھر پر ہوتا ہے, نہ خود نکلتا ہے نہ کوئی دوسرا اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کی ایسی گھڑی میں ایسے وقت میں کہ آپ خود بھی اس وقت اپنے مکان سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے اور کوئی دوسرا بھی اس وقت آپ کی ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا, نکلے گئے بے وقت. عام طور پر آدمی بے وقت جو نکلتا ہے کوئی ایمرجنسی ضرورت پیش ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے. چنانچہ آپ جب باہر تشریف لائے فاتاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے باہر تشریف لانے کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. اب حضرت ابو بکر جو باہر تشریف لائے وہ کیوں آئے؟ بعض روایتوں کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, جیسا کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حال بیان فرمائیں گے, بھوک کا تقاضا تھا اور بھوک سے بے چین ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دیکھ کر آپ حضرت ابو بکر اپنی بھوک بھول گئے, ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اور حضور کو دیکھنا ان کو ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا. یاد روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ کا محبوب مشغلہ, تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت اور اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا. بہرحال یہ جو ہے بعض علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ ان کو بھی بھوک کا تقاضا تھا, اسی سے بے چین ہو کر وہ باہر نکلے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی بھوک بھول گئے اور حضور کے پوچھنے پر وہ جواب دیا جو آگے آ رہا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی بھوک کے متعلق بتلا دے تو یہ سمجھ کر یہ سوچ کر کہ میری بھوک کا حال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. بعض مرتبہ آدمی پر خود اپنا جو حال ہوتا ہے اس سے آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنے قریبی لوگوں کی وجہ. آدمی خود بھوکا ہے لیکن اپنی بھوک کی وجہ سے اس کو اتنا احساس نہیں ہے, اتنی تکلیف نہیں جتنا اپنے بیٹے اپنے دوسرے عزیزوں کی بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ میں اگر یوں کہوں گا کہ میں بھوکا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آپ کو جو ہے تکلیف ہوگی, انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. اور حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ جو تعلق اور جو مناسبت تھی اس کمال مناسبت کی وجہ سے گویا جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آتی تھی وہی خیال حضرت ابو بکر کو بھی گزرتا تھا. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ان واقعات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی انداز اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو چکی تمام ہی صحابہ کو ناگوار گزرا, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل ایک دم بے قابو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں, کیا ہم پر حق پر ہوئی لوگ باطل پر نہیں, بہت سارے سوالات کیے اور ہر سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اور آپ کے ان جوابات کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اطمینان اور تسلی نہیں ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, لشکر کی قیام گاہ میں دوسرے کنارے پر تھے, وہاں گئے حضرت عمر اور ان سے بھی ہو بہو وہی سوالات کیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے تھے, اور حضرت ابوبکر نے ہو بہو وہی جوابات دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی چیزیں اختیار کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبعی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وہ مناسبت وہ تعلق کہ جو چیز آپ کے قلب مبارک میں آتی تھی ان کی بھی. بعض حضرات تو اسی کو تابع کرنے کے لیے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا مقام بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی آئینے کے سامنے اگر کھڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہیں لیکن آئینے میں جو اکثر نظر آتا ہے گویا وہ حضرت ابو بکر ہے. یہ بعضوں نے اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا ہے اس کمال مناسبت کو. تو بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت اپنے مکان سے باہر تشریف لائے تو اس کمال تعلق اور مناسبت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی غیر اختیاری طور پر دائیا پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. بہرحال حضرت فاتح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. وقال ما جاء بك يا ابا بکر, حضرت ابو بکر کو وہ بھی بے وقت ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کون سی چیز آپ کو اس وقت یہاں لے آئی, یعنی آپ کیوں آئے اس وقت, یہ تو گویا آپ کے آنے کا وقت تو نہیں ہے. فقال خرج تو القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهی والتسلیم علیہ, اے اللہ کے رسول میں تو اس لیے نکلا کہ میں آپ کی ملاقات کروں آپ کے چہرے انور کا دیدار کروں اور آپ کو سلام کروں, میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اور اسی ارادے سے باہر نکل آیا. یہ تو انہوں نے جواب دیا. فلم البسان جا عمر, ابھی تھوڑا وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. وقال ما جاء بك يا عمر. حضرت صلاح نے حضرت عمر سے بھی پوچھا ہے عمر کون سی چیز تم کو اس وقت لے آئی, یعنی تم بھی بے وقت اس وقت کیوں آئے؟ قال الجوع یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک سے بے چین ہو کر کے جو ہے میں باہر نکل آیا ہوں, تو کوئی اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دے کھانے کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قد وجدت بعد ذلك, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی کچھ بھوک کا احساس ہے, مجھے بھی اس وقت یہ کیفیت ہے, بھوک کا تقاضا ہے. تم طرح کو یا منزل ابی الحی سمیم تیان الانصاری, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چلو ابو الحیثم ابن طیان انصاری کے مکان پر جائیں. یہ ابو الحیثم ان کا نام مالک ہے اور ان کے والد کا نام عامر ہے, طیان ان کے والد کا لقب تھا. یہ ان حضرات انصار میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبا میں بیعت کی تھی, اور بیعت عقبا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار میں سے 12 حضرات کو لقیب مقرر کیا تھا جو گویا اسلام کی اشاعت کریں گے. اور وہ حضرت ابوبکر, حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں بیٹھے تھے, اور حضرت جبریل جن کی طرف اشارہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لقیب کے طور پر مقرر فرماتے تھے. یہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو الحیثم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے لقیب مقرر کیا تھا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سے کہا چلو ان کے مکان پر. وکان رجولا کثیر النخل والشائے, راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحیثم بڑے بہت ساری کھجوروں کے درخت اور بکریوں کے مالک تھے, یار ان کے پاس کھجوروں کے بہت درخت تھے باغ کے اندر, اور بکریاں بھی ان کے پاس بہت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سے کہا ان کے گھر جائیں. ولم یکن له خدم, البتہ ان کے پاس کوئی خدمت گار تھا نہیں, کام کاج کرنے والا نوکر چاکر نہیں تھے. یہ سارا ہونے کے باوجود سارا کام خود انہیں کو کرنا پڑتا تھا. چنانچہ یہ حضرات ان کے گھر پر تشریف لے گئے. فلم یجدوا, یہ حضرات نے حضرت ابو الحیثم کو اپنے مکان پر نہیں پایا, وہ موجود نہیں تھے. وقالوا لامراتی اين صاحبك, ان کی بیوی سے پوچھا ان حضرات نے کہ تمہارے شوہر کہاں گئے. فقالت ان طلق یستاجب لنا الماء, بیوی نے جواب میں کہا میرے شوہر ہم لوگوں کے لیے یعنی گھر کے لوگوں کے واسطے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. مدینہ منورہ میں ہر جگہ میٹھا پانی میسر نہیں ہوا, عام طور پر وہاں کا پانی کھارا ہوتا تھا. بعضی جگہوں بعضی کنوؤں میں میٹھا پانی تھا, تو مدینہ والوں کو پینے کے لیے میٹھا پانی کا خاص طور پر انتظام کرنا پڑتا تھا, لانا پڑتا تھا کہیں دور سے اور خاص اہتمام کر کے. تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ ہمارے شوہر جو ہے ہم لوگوں کے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے. فلم یلبس ان جاء ابو الحیثم بتربه بتربت یذهبها, ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی اتنے میں ابو الحیثم جو ہے پانی کا جو ہے چمڑے کا بڑا مشکی تھا اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے اس کو بڑی مشکل سے اٹھائے ہوئے. یذهبها وہاں پانی کا مشکی تھا وزنی جو ہوتا ہے اس کو اس انداز سے اٹھانا کہ جس کی وجہ سے پانی بھی اندر سے چھلکتا ہو, تو اس کو ذہب وہ کہتے ہیں. چھلکاتے ہوئے اور مشقت کے ساتھ اٹھاتے ہوئے آئے اور فوزا آ کر اس مشکی کو نیچے زمین پر رکھا. دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, میں بس ان کی خوشی کا کیا پوچھنا. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بأبيه وأمه, اور مشکیزہ زمین پر رکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے مارے خوشی کے کہ آج میرے گھر حضور, اور جو ہے اپنے ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے لگے, یعنی یوں عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ میرے یہاں تشریف لائے جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں, خوش آمدید کہہ رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں. ثم انطلق بهم الى حديقته, یہ حضرات تو ان کے گھر پر تشریف لے گئے تھے, اب یہ ان تینوں کو لے کر اپنے باغ میں پہنچے, اپنے ساتھ اپنے باغ میں لے گئے. فبسط لهم بساطا, اور باغ میں جا کر ان کے لیے بچھونا بچھایا بیٹھنے کے واسطے. ثم انطلق الى نخله فجاء بقن من فوضعوا, اور بچھونے پر ان کو بٹھا کر پھر وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر کے لائے اور ان کے سامنے رکھا. اب پورا خوشہ توڑوائے, اب کھجور کا جو خوشہ پورا ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں, پکی ہوئی بھی ہوتی ہیں, ادھ پکی ہوئی بھی ہوتی ہیں, کچی بھی ہوتی ہیں. ارے پورا توڑ کے لائے, اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی. چنانچہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تلقیت العام من رطبه, کیا پورا گوشا توڑ کر کے لائے, اس میں سے جو پکی پکی کھجوریں تھی وہ چن کر کے توڑ کے لاتے, گویا اس طرح پورا گوشا وہ تو کہیں ضائع نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمل پر ان کو ٹوکا کہ آپ پورا گوشا کائی کو توڑ کر لائے, اندر سے پکی پکی کھجوریں توڑ لاتے, چن لیتے اور لاتے. تو انہوں نے عرض کیا ہے فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختار من رطبی ہی و بسری, کہ میں قصدن یہ پورا توڑ کر کے لایا ہوں اس لیے کہ لوگوں کا مزاج اور پسند الگ الگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو بہت اچھی پکی ہوئی وہ اچھی لگتی ہے, بعض لوگوں کو ادھ پکی ہوئی اچھی لگتی ہے, بعضوں کو کچی اچھی لگتی ہے. تو میں اس لیے لایا کہ آپ حضرات اپنی پسند سے خوشے میں سے جیسی بھی کھجور کی رغبت ہو, پسند ہو, پکی ادھ پکی کچی, وہ خود اندر سے لے کر نوش فرمائیں, کھائیں. چنانچہ ان کے اس, یا دوسری بات میں ہے کہ ان کے اس عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی. کلو شرب من ذلک الماء, چنانچہ ان حضرات نے اس خوشے میں سے کھجوریں توڑی اور توڑ کر کھائی, اور کھانے کے بعد پانی جو تھا وہ میٹھا پانی تو لائے تھے وہاں, وہ بھی ساتھ لے لیا تھا, پانی پیا. جب یہ ہو چکا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کی تربیت کا کوئی موقع چوکتے نہیں تھے, کوئی بھی معاملہ پیش آتا اور وہاں ضرورت ہوتی ان کی تربیت کی, ان کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کی, تو آپ فوراً اس کا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بھوک کی بے چینی کی حالت میں کھجور کھلائی, پانی پلایا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو, حضرات شیخین کو کیا کہا, ھذا والذی نفسی بیدیہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ. قرآن میں سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ قیامت کے روز تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں عطا فرمائی تھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ نعمتیں دی تھی, تم نے ان کا کیا حق ادا کیا, شکر گزاری کی یا نہیں کی. ساری روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب انسان آدمی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو تین رجسٹر لائے جائیں گے, تین رجسٹر. ایک رجسٹر میں تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اللہ نے دنیا میں اس کو عطا فرمائے, پیدا ہوا جب سے لے کر مرنے تک جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں اس نے استعمال کی سب اسی کا تو تھا, وہ سب اندر ہوگا درج رجسٹر میں, اتنے گلاس پانی پیا, اتنی سانس لی, اتنی ہوا استعمال کی, اتنا کھانا کھایا, بیوی بچے گھر یہ سب سب کچھ اللہ, ساری چیزوں کا اندراج ہوگا, نعمتوں کا تذکرہ ہوگا. دوسرے رجسٹر میں جو ہے اس آدمی نے جتنی عبادتیں کی تھی اللہ کی دنیا میں وہ لکھی ہوئی ہوگی, اس نے یہ اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنا قرآن پڑھا, اتنی تسبیح پڑھی, یہ سب. اور تیسرے رجسٹر میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا, اس نے جو گناہ کیے, جب یہ حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا آدمی کو, اور یہ تینوں رجسٹر بھی لائے جائیں گے, یہ تینوں چوپڑے رکھے جائیں گے کہ یہ ہے اس کا کچا چٹھا, تو پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی تھی, نعمتوں کا رجسٹر, اس نعمتوں کے رجسٹر میں اس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے چھوٹی نعمت دی تھی, چھوٹی سب سے چھوٹی, اس نعمت کو اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے کہ تو جا کر کے اس کی عبادتوں میں سے اپنی قیمت وصول کر لے. یا اس نے کتنی عبادت کی جس سے تیرا حق ادا ہوا اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا. یہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یوں کہیں گے تو اس کی اپنی قیمت وصول کر لے اس کی عبادت میں سے. روایتوں میں ہے کہ وہ نعمت آگے بڑھے گی اور اس کی ساری عبادتوں کو سمیٹ لے گی, ساری جتنی زندگی میں کی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے تو وہ جواب میں عرض کرے گی کہ اس کی ساری عبادتیں لے لی تو بھی میری قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی, ایک چھوٹی نعمت کی قیمت بھی ادا نہیں. وہ آتے ہیں یہی تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تربیت فرما رہے ہیں ان حضرات کی, ان کے واسطے سے گویا ہم سب کی, قیامت تک آنے والی پوری امت کی. حضور نے فرمایا یہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ان نعمتوں میں سے ہے جن کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا. کیا ذلن باردم, ٹھنڈی چھاؤں, یا ہم باغ کے اندر بیٹھ کر کے یہ کھا رہے ہیں یہ کھجوروں کو. ذلن باردم, ٹھنڈی چھاؤں, رطبم طیب, عمدہ تازہ کھجوریں, وہ ماؤن باردم اور ٹھنڈا پانی. گویا آپ ان نعمتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں اور اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ انداز بیان خود شکر گزاری ہو جائے. آپ کا یہ بیان کرنا بھی یہ شکر ہے ایک طرح کا. اس انداز سے جب آدمی بولتا ہے تو اللہ نے کیا دیا ہے, اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہم کھا رہے, یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے, شکر کا انداز ہے. خیر بارا فن تلق الحسن لیسنا لہو تامن, ابھی حضرات جب فارغ ہو گئے کھجور وجور کھا چکے تو حضرت ابو الحسن وہاں سے اٹھے تاکہ ان کے لیے کھانا بنا لے, کھانا بنانے کے لیے وہ اٹھنے لگے. ان کا ارادہ بکری ذبح کرنے کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا, کہیں جوش محبت میں کوئی ایسی بات نہ کر لیں. فقال لا تذبحن ذات درن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی, دیکھو تم جا رہے ہو کھانا پکانے کے لیے بکری وکری ذبح کرنے کے ارادے سے, جو بکری دودھ دے رہی ہو اس کو ذبح مت کریو دودھ دینے والی کو, اس لیے کہ ابھی جو ذبح کیا جا رہا ہے, کیوں ذبح کیا جا رہا ہے, گوشت کھانے کے لیے. گوشت کھانے کا جو مقصد ہے وہ تو اس بکری سے بھی حاصل ہوگا جو دودھ نہیں دیتی ہے. اب اگر دودھ دینے والی ذبح کریں گے تو گوشت کا مقصد تو اس سے حاصل ہوگا, لیکن وہ دودھ کا فائدہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم اور تربیت, اس سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کا بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے جب کسی چیز کو اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں ان پہلوؤں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ جس کام کے لیے اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پورا ہو رہا ہے وہ مقصد, لیکن ساتھ میں دوسرا نقصان ہو رہا ہے, تو دوسری چیز اگر یہ کرتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. تو بہرحال یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں. بہرحال ان کو تاکید کی کہ دودھ پینے والی کو ذبح مت کیجیے. چنانچہ فذبح له عناقا او جدیا, راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن نے ایک چار مہینے کا بکری کا جو بچہ تھا یا ایک سال سے کم کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور پھر پکا وکا کر کے تیار کر کے فآتاهم بها ان کی خدمت میں لا کر پیش کیا. فأكلوا, انہوں نے حضرات نے کھانا تناول فرمایا. اب مجھے سہرسہ نے دیکھا کہ یہ سارا کام خود کر رہے ہیں, پانی بھی لینے کے لیے خود گئے تھے, یہ کھوسا توڑنے بھی خود گئے, بکری کا بچہ بھی خود ہی ذبح کیا, پکایا بھی سب کو. تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خادم, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کوئی خدمت گار نہیں ہے تمہارے پاس, کوئی نوکر نہیں ہے کام کرنے والا؟ کہا نہیں. قال فإذا دانا سبي فاتنا چونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھی لڑائیاں اور اس میں قیدی آتے رہتے تھے اور انہی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئے تو آئیے ہو ہم آپ کو وہ قیدی جو آؤگا غلام خدمت کے لیے دیں گے آپ کا مقصد یہ تھا چانچے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم براسین لیس مہما سالس دو غلام آپ کے پاس لائے گئے اور تیسرا نہیں دو ہی تھے تو ابو ہیثم کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تاکید وعدہ فرمایا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے فاتا ہوا ابو الحیثم تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر میں نما بھائی یہ دو ہیں ان میں سے تم پسند کر لو جو چاہو لے جاؤ منا حضرات صحابہ حضور کے سامنے اپنی پسند اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہوں نے جواب میں عرض کیا یا نبی اللہ اختر لی اللہ کے نبی نہ آپ پسند کر کے مجھے دیجئے میں نہیں پسند کرتا آپ ان دو میں سے جو آپ فرمائیں گے وہ میں لوں گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک اصول بھی بتلا دیا ان المستشار معتمن وہ دیکھو تم نے مجھ سے مشورہ لیا ان دونوں میں سے ایک تمہارے لیے پسند کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ مشورہ طلب کرنے والے کو وہی مشورہ دے جس میں خیر ہو اس کے خیال کے اعتبار سے بازی بات میں کہ جیسے اپنا معاملہ ہوتا اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا وہ اس کے لیے کیا کرے پسند کرے گویا یہ ایک مشورے کا ادب ہے اور گویا حکم ہے جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اس لیے جب تم نے میرے اوپر چھوڑا میرے مشورے پر تو اب میں مشورہ یہ دیتا ہوں خود آ جا یہ لے جاؤ ایک کی طرف اشارہ کر کے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو کیوں پسند کیا اس کی وجہ خود بھی حضور بتلا رہے ہیں فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا دیندار ہے دیندار ہے جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو بندے کا حق بھی کیا کرے گا ادا کرے گا شیخ نور اللہ برکاتہ اس موقع پر فرماتے ہیں آج کل تو کوئی نماز ہو تو اس کو نہیں رکھیں گے یہ نماز پڑھتا رہے گا ہمارا کام کھوٹی ہوگا یوں کر کے نعوذ باللہ خیر تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتلائی اور پھر وسطوں سے بھی ہی معروف ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کرنے میں میری نصیحت قبول کرو یعنی حضور نے ایک بات تیسری یہ بھی فرما دی کہ یہ لے جاؤ لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے ابو الحیثم ابراہیم راتی ابو الحیثم اس غلام کو لے کر گھر پہنچے بیوی کے پاس فاخبرہا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر بیوی کو بتلایا کہ ایسا ایسا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی یہ بھی بتلایا بیوی کو تو فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقوا ان کی بیوی نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی دیکھو حضور کی اس تاکید پر جیسا عمل کرنا چاہیے ہم کر سکیں گے نہیں اس لیے اب اچھا سلوک کرنے کی شکل یہی ہے کہ اس کو ابھی سے آزادی کر دو اتنی مدت کے بعد تو وہی تمناؤں سے یہ ملا تھا لیکن دیکھو بیوی بھی ان کی کیسی ان کو یہ مشورہ دے رہی ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو کچھ دن تو خدمت لے لو بعد میں آزاد کریں گے نہیں کہا مان تو بے بالغین تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے سلسلے میں اچھے سلوک کی جو تاکید فرمائی اس پر کمال کو عمل نہیں کر سکو گے الا ان تعتقوا سوائے اس کے کہ تم اس کو کیا کر دو آزاد کر دو یہ بھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے اور آپ کے تربیت یافتہ. قالت فوراً کہا کر آزاد ہے چلو, یہ آزاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میں ان کو جو ہم نے غلام دیا تھا گھر پہ تو ایسا ہوا, بیوی نے یہ مشورہ دیا اور انہوں نے آزاد بھی کر دیا. وہ اس سے پھر خدمت لی, نہیں میری نصیحت کا میری تاکید کا اتنا زیادہ اثر لیا انہوں نے. تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول بتلایا. وہ تکوینی اصول ہے, وہ کوئی تشریحی نہیں ہے, وہ تو مستشارہ معتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. وہ تو تشریحی اصول ہے. تشریحی کا مطلب کہ شریعت کا ایک حکم ہے. اور یہ جو اصول حضور بتلا رہے ہیں وہ تکوینی, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا اس میں یہی چلتا ہے. ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا ولہ بطانتان. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا یا اس نبی کے کسی جانشین اور ماننے والے کو, تو اس کے دو جو ہیں باطنی مشیر صلاحکار مشورہ دینے والے, اندرونی لوگوں کو پتا چلتا نہیں ہے. ایسے رازدار جن کے سامنے یہ آدمی اپنا سب کچھ پیش کرتا ہے اور وہ اس سلسلے میں اس کو سزا دیتے ہیں. قدرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ اختیارات دیتے ہیں, پاور دیتے ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس ایسے آدمی بھی پیدا کر دیتے ہیں, اس کے دوستوں کے حلقے میں, اس کے ماننے والوں کے حلقے میں, جن کی بات پر یہ کیا کرتا ہے دھیان دیتا ہے اور جن کے سامنے وہ اپنے ساری باتوں کو پیش کرتا ہے اور جن سے وہ اپنی باتوں میں کیا لیتا ہے اپنے معاملات میں مشورہ لیتا ہے. تو حضور اعظم فرماتے ہیں ایسے ہر ایک آدمی کے لیے قدرت کا ایک نظام ہے یہ ہوتا ہی ہے. ایسے ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے دو جو ہے نا باطنی مشیر اور صلاح کا رازدار دیے جاتے ہیں. بتانا تم تامرہ بالمعروف و تنہاہ عن المنکر. ایک بات یہ مشیر تو وہ ہوتا ہے جس جو اس کو اچھی بات کا حکم دیتا اور بری بات سے روکتا ہے. وہ ہمیشہ جب بھی اس کے سامنے وہ اپنے حالات پیش کرے گا تو وہ اس کو کیا دے گا, اچھا مشورہ دے گا, اچھی بات یوں کرو اور غلط جو ہے اقدام سے غلط کام کرنے سے اس کو کیا کرتا ہے روکتا. وہ بتا تو لا تعلو ہو خبالا. اور اسی کو دوسرا باطنی مشیر رازدار قدرت کی طرف سے ایسا بھی ملا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب وہ اپنی ان ساری باتوں کو پیش کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس کو ہلاکت میں ڈالنے میں کوئی کمی نہیں رکھتا, یعنی وہ کھوٹے کھوٹے مشورے اس کو دیتا ہے جو بربادی والے ہیں, بربادی کا برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا. یہ قدرت کا نظام ہے. اور ہر ایک آدمی کو اللہ کی طرح سے ہر ایک آدمی کون سے صاحب اختیار وہ ایسے دو ملے ہوئے ہوتے ہیں اندرونی طور پر. اب کہتے ہیں قدرت کا یہ تو نظام ہے, ساتھ میں یہ بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اچھے صلاح کار اور اچھے مشیر کی بات پر عمل کرنے اور اس کو ماننے کی, اور اللہ تعالیٰ جس کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی بات نہیں مانتا, اس کی مانتا ہے دوسرے کی, اور وہ جو ہے اس کو بربادی کے راستے پر ڈالتا ہے. وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ. اور جو اپنے برے صلاح کار کے شر سے بچا لیا گیا گویا وہ ہر برائی سے بچ گیا. بہرحال یہ قانون بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. یہاں تو اس روایت کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر, کہ ایسا موقع بھی ایسا وقت بھی آتا تھا کہ حالانکہ آپ تو بھوک کے اوپر بہت قوت کے ساتھ صبر کرنے والے برداشت کرنے والے, تو بھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بھوک سے بے چین ہو کر آپ باہر نکل آئے. اور یہ معاملہ خود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ آپ کے جو خاص جو ہیں قریبی حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کے ساتھ بھی پیش آیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا گزارا کیسی دشواری، کیسی اسرات، کیسے فقر و فاقہ اور غربت کے ساتھ ہوتا تھا. شہر کی جمعہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے، تو شہر کی چوک بازار جمعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے یہ ثواب ملے گا. اب یہ جمعہ مسجد کس کو کہتے ہیں، وہ بھی فقہاء نے لکھا ہے، وہ کسی مفتی سے پوچھ کر کے ڈائرسٹا میں معلوم کر لینا، یا کتابوں میں بھی وضاحت لکھی ہے، سمجھے کہ نہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اور ویسے یہ یاد رہے کہ اپنے پنج وقتہ نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے کی شریعت نے تاکید فرمائی ہے. میرا کام میں دل نہیں لگتا ہے، میں کیا کروں، لڑکی ہوئی ہے، لڑکی کے لیے دعا کرو، رحیمہ نام ہے، اللہ اس کو ایک سارے بنائے. یہ جو کام وغیرہ سے دل کا اچاٹ ہو جانا، یہ دراصل گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. اسی لیے ضرورت ہے استغفار، توبہ وغیرہ کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. میرا جان مال وقت اللہ کے راستے میں کون سے موقع پر شمار ہوگا؟ دن کی محنت کرنے والوں کے تقاضوں کے وقت ہمیں مدد کرنے میں زکات دے سکتے ہیں، جبکہ اس وقت وہ قرضہ لے کر جاتے ہوں. اس طرح طالب علموں کو ہاسٹل میں رہتے ہیں، مجھے سمجھائیے. بہرحال جو ہے فی سبیل اللہ میں وہ ایک بھی اللہ کے دین کے کام میں لگے، کوئی طالب علم حاصل کر رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے جہاد میں جا رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں جا رہا ہے، یہ سارے کام سبیل اللہ کا مستحق ہیں. میرے پاس 5 مہینے سے روزی کا اسباب نے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمایا. اگر بیماری کی وجہ سے آنکھ میں سے پانی نکلے، ناک میں سے، اگر وہ بدبودار ہے آنکھ کا نکلنے والا، تو اس سے وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں. مسئلہ پھر پوچھ لینا یہ مفتی عبید صاحب سے دارفتہ میں جا کر کے، مجھے اس وقت پوری تفصیل ذہن میں نہیں ہے. سود کی رقم سے ہاؤس ٹیکس ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی فحش میسج بھیجے تو کیا وہ فاسق ہے؟ فحش میں ظاہر ہے، فحش میں فواہش میسج دیکھ کر کے اس فحش چیز کو وہ جو ہے پھیلا رہا ہے. ان الذین یحبون تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اس آیت میں اس پر بڑی وحی سنائی گئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میری دادی کی طبیعت بہت نازک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میرے والد صاحب کی طبیعت اکثر بہت خراب رہتی ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. والد صاحب مرحوم، میری مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنی رحمتوں سے ڈانپ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، بيدنا ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی دعاؤں میں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائت تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم.